أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان آیات میں اصل گفتگو ہو رہی ہے قریش مکہ سے, اور پھر ظاہر بات ہے کہ سرداران ان میں پیش پیش تھے. جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں جو زور ہے, جو خطابت کا انداز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فصاحت و بلاغت ہے, تو واقعی وہ تھی وہ چیز کی جو انہیں ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ پھر اپنی اسی ضد اور ہٹ اور تعصب کی وجہ سے اور مفادات کی وجہ سے پھر جھوٹی عزت نفس انہیں روک لیتی تھی حق کو قبول کرنے سے. لیکن واقعتاً اس میں ان کے لیے بہت شدت ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی, آپ تو ان کو بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف, صراط مستقیم کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے, عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, وہ اس صراط مستقیم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ اس سے بھٹکے ہوئے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ, اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں, وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, اور پھر دور کرتے ہیں ہم ان اس تکلیف کو تو جو انہیں پہنچی ہے, لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, تو وہ بدستور اپنی سرکشی ہی میں اڑے رہیں گے اور اسی طرح بھٹکتے پھریں گے اور سیدھے راستے کی طرف نہیں آئیں گے. یہ جو تکلیف انہیں پہنچی تھی, اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی ایک جگہ یہ بات آئی تھی کہ 7 سالہ قحط پڑا تھا اہل مکہ پر اور اس پورے علاقے پر, اور اس کے لیے پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آتے تھے کہ آپ ہی دعا کریں. تو اگر آپ کی دعا سے یہ قحط دور ہو بھی جائے, تکلیف اللہ تعالیٰ رفع فرما بھی دے, تو مانیں گے تو تب بھی نہیں, اپنے اسی ضد میں اڑے رہیں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ, اور ہم نے انہیں پکڑا تھا ایک عذاب میں, اس سے پہلے بھی مختلف جھٹکے ان کو دیے ہیں. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ, لیکن نہ تو انہوں نے عاجزی اختیار کی اپنے رب کے سامنے, وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے اور اللہ سے توبہ کی, انہیں توفیق ملی. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ, یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ. یعنی چھوٹے جھٹکے تو ملے ہیں انہیں, اب جب ایک بڑا عذاب آئے گا اور وہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئے گی, اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ, تو وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ جائیں گے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور وہی ہے جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے یہ کان اور آنکھیں اور دل, اور یہ جو اللہ نے دی ہے صلاحیت عقل کی. قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ, بہت کم ہے وہ شکر جو تم ادا کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور پھر اسی کی طرف جمع کر لیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, اور وہی ہے کہ جو مارتا بھی ہے, موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اسی کے اختیار میں ہے یہ دن اور رات کا جو اختلاف ہے, آگے پیچھے آنا ہے, یہ جو گردش لیل و نہار ہے. اَفَلَا تَعْقِلُونَ, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے پھر اسی کا انکار کرتے ہو, اسی کے آگے جھکنے سے جو ہے وہ گریز کرتے ہو, تکبر کا مظاہرہ کرتے ہو. بل قالوا مثل ما قال الاولون, نہیں بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کی کہ جو اولوں نے بات کہی تھی, اسی طرح کے عذر, اسی طرح کے بہانے, اسی طرح کے اعتراضات. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور بالکل مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گی, ہم مٹی ہو جائیں گے اور باقی رہ جائیں گی ہڈیاں, ائنا لمبعوثون, تو کیا پھر ہمیں اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل, اس کی دھمکی تو ہمیں بھی اور اس سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی سنائی گئی تھی. ان هذا الا اساطير الاولين, نہیں ہے کچھ مگر یہ اگلوں کے قصے ہیں, داستانیں ہیں, افسانے ہیں کہ جو ہمیں سنائے جا رہے ہیں. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، اے نبی ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے یہ کس کا ہے، کون ہے مالک اس کا، بتاؤ اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، تو ان قریب وہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اقرار کریں گے مانیں گے. قل افلا تذکرون، تو پھر کہیے کہ پھر سوچتے کیوں نہیں، جو بات کہہ رہے ہیں اس کے نتائج سے کیوں تم انکار کرتے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ یہ ساتوں آسمانوں کا اور جس عرش عظیم کا مالک کون ہے. سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے جواباً کہ یہ سب اللہ ہی ان سب کا مالک ہے، اسی کے اختیار میں ہی یہ سب. قل افلا تتقون، پھر کہیے کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہوں اس اللہ سے، اس کی پکڑ سے، اس کی عقوبت سے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے حکومت اور اختیار ہر شے، کل اختیار کا مالک کون ہے. وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی نہیں جو اس سے بچا سکے، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی اس کی پناہ سے باہر جو ہے نہیں نکل سکتا. ان کو تم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ وہ سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یہ سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. قل فأنى تسحرون، پھر کہیے کہ پھر کہاں تمہاری مت ماری جاتی ہے، کس شہر کے آسیب کے تلے تم آ کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہو. بل اتیناہم بالحق، نہیں بلکہ ہم نے تو ان کو پہنچائی ہے وہ بات کہ جو یقینی ہے، جو حق ہے، جو سچی بات ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اولاد قرار نہیں دیا. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، اختیار میں بھی کسی کو اس نے شریک نہیں بنایا، نہ کوئی اس کے بیٹا ہے، نہ اختیار میں کوئی شریک ہے، نہ حکومت اور اس پورے نظام میں کسی کو اس نے شریک کیا. اِذَن لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کو لے کے الگ ہو جاتا، اگر اور بھی شریک ہوتے اختیار میں، کوئی اور بھی الہ اور معبود ہوتے، خالق ہوتے، تو ہر ایک الہ، ہر ایک معبود اپنی اپنی مخلوق اور اپنے ماننے والوں کو لے کر الگ ہو جاتا. وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر یہ جو مختلف معبود ہیں یہ پھر چڑھائی کرتے ایک دوسرے کے اوپر، پھر اقتدار کی رسہ کشی ہوتی، کھینچتان ہوتی. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادہ سب کا، کھلی باتوں کا بھی اور چھپی چیزوں کا بھی. فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بلند و برتر ہے ان سے کہ جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پروردگار اگر تو مجھے دکھا دے وہ عذاب جس کا تو ان سے وعدہ کرتا ہے، جس کا وعدہ ان سے ہوا ہے. رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شریک نہ کرنا، ان میں شامل نہ کرنا. وَإِنَّا عَدَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہمیں قدرت حاصل ہے کہ اے نبی ہم آپ کو وہ دکھا دیں جس کا ہم نے وعدہ ان سے کیا ہے. وہ عذاب ان پر آ سکتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ عذاب کو بھیج دے. ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، برائی کا دفاع کرو اس طور سے جو بہت اچھی ہو، عمدہ طریقے سے، ان کی بری باتوں کا جواب بھی خوش گفتاری کے ساتھ دو، داریوں کے جواب میں دعا دو، کلمہ شہد کرو. نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں، جو باتیں بناتے ہیں. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور دعا کیا کرو پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، چھیڑ چھاڑ سے. اور شیطان جو ہے وہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے جب کسی کو اشتعال میں دلا کر، اور پھر وہ اس سے جو ہے وہ باتیں نکلواتا ہے اس طرح کی. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں، وہ حاضر ہوں، وہ مجھ سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت پہنچتا ہے, موت آ پہنچتی ہے, قال رب ارجعون, تو پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں واپس بھیج دے, ارجعونی, مجھے لوٹا دے وہیں واپس ایک مرتبہ, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, شاید کہ کچھ میں نیک کام کروں, بھلے کام کروں, بلکہ شاید نہیں ہے تو یقینی یقین بھی دلائیں گے وہ اس میں کہ جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں, یعنی آئندہ میں بڑا نیک اور صالح بنوں گا, ایک موقع مجھے اور مل جائے. کلا, ہرگز نہیں, انہا کلمتن ہوا قائدہا, یہ محض ایک بات ہے جس کا کہنے والا وہ ہوگا, بس منہ سے ایک بات نکال دے گا, ایک اس کی عرض تمنا ہے جو وہ کرے گا. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان کے پیچھے برزخ ہے, ایک پردہ ہے, ایک آڑ ہے, اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی ابھی تو موت کا مرحلہ ہے اور ان کی سٹی گم ہو گئی ہے اور سارے معبودان بھول گئے ہیں, اب دعا کر رہے ہیں پروردگار ایک موقع اور دے دے, تھوڑی سی مدت اور مل جائے, اور ابھی انہیں برزخ سے بھی گزرنا ہے, یہ بھی ایک مرحلہ ہے, دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے کا جو ایک ٹائم ہے, بیچ میں گیپ ہے, وہ برزخ ہے. اب جو شخص بھی جس کا انتقال ہوتا ہے اب وہ عالم برزخ میں ہے, یہاں تک کہ پھر وہ اٹھائے جانے کا دن آئے گا, یہ پیریڈ بھی ہے, اس سے بھی ہر شخص کو گزرنا ہے. اور اس کے بارے میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مومن ہے اس کے لیے گویا جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, اور جو ظالم ہیں, کافر ہیں, ناشکر ہیں, ان کے لیے ان کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اس سے ان کو لٹیں جو ہے وہ پہنچتی ہیں. یعنی اس میں بھی ایک کیفیت ہوگی جس سے وہ گزریں گے, اور ابھی وہ ان کے آگے مرحلہ درپیش. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, تو جس دن پھونکا جائے گا سور میں تو پھر کوئی قربتیں اور کوئی تعلقات ان کے درمیان باقی نہیں رہیں گے. یومئذ, اس دن, وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, اور نہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں سوال کریں گے, کوئی دوسرے کی خیر خیریت دریافت نہیں کرے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی ہے کہ جو فلاح پانے والے ہیں, یعنی نیک اعمال کے پلڑے جن کے بھاری ہوں گے. ومن خفت موازینہ, اور جن کے پلڑے ہوئے ہلکے, فاولئک الذین خسروا انفسہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا, جو ہار بیٹھے اپنی جان, یہ بامحاورہ تصنف کیا گیا, وہ تو اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. فی جہنم خالدون, اور وہ جہنم ہی میں رہیں گے اب ہمیشہ. تلفح وجوہہم النار, وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ ان کے چہروں کو جھلس دے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, اور اس میں ان کے حلیے بگڑ جائیں گے. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ, کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ, اور تم لوگ اس کا انکار کرتے تھے, اس کی تکذیب کرتے تھے, جھٹلاتے تھے. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا, اس وقت کہیں گے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی اور بد نصیبی غالب آ گئی تھی. یہ باتیں تو ٹھیک ہیں, ہمیں بتائی جاتی رہی ہیں, آیات بھی پڑھ کر سنائی گئی, انذار بھی ہوا, خبردار بھی کیا گیا, لیکن ہم بد نصیب تھے, بدبختی ہماری غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور ہم پھر رہے ضالین میں سے, گمراہ لوگوں میں سے, ہم سیدھے راستے پر نہ آ سکے, ہم شیطان کے راستے پر چلتے رہے. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا, پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے, یعنی ایک موقع اور دے دے. فَإِنْ عُدْنَا, اور پھر اگر ہم نے وہی حرکتیں کی, فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو پھر یقیناً ہم گناہ گار ٹھہریں گے, یعنی پھر ہم عذاب کے مستحق ہوں گے, بس ایک موقع اور مل جائے کسی. قَالَ اسْعَوْا فِيهَا, فرمائے گا کہ پڑے رہو یہیں پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ. وَلَا تُكَلِّمُونَ, اور مجھ سے آج بات مت کرو. اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي, میرے بندوں میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا, میرے خاص بندے, مجھ پر ایمان لانے والے, یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا, جو کہا کرتا تھا, دعا کرتا تھا, پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں, بس بخش دے ہمیں, وارحمنا, اور ہم پر رحم فرما, وانت خیر الراحمین, اور تو سب سے بہتر ہے رحم فرمانے والوں میں. فاتخذتموهم سخریا, تو تم نے ان لوگوں کو مذاق کا نشانہ بنایا, ان کا تمسخر اڑاتے رہے, ان کے بارے میں یہ کہتے رہے ان کی تو مت ماری گئی ہے, انہیں ان کے دین نے دیوانہ بنا دیا, انہیں اپنے کل کی فکر نہیں ہے, یا دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں دیوانوں کی طرح. حتی انسو کم ذکری، اور تم انہی کاموں میں لگے رہے یہاں تک کہ تم نے میری اس یاد کو بھلا دیا یا اس کی طرف توجہ نہیں کی، فراموش کر دیا، نظر انداز کر دیا اس ذکر کو. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کی ہنسی اور مذاق ہی اڑاتے رہے. اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، وہ جن کا تم مذاق اڑاتے تھے انہیں میں آج بدلہ دوں گا، بلکہ میں نے بدلہ ان کو دیا ہے ان کے صبر کی بدولت. جو ثابت قدمی انہوں نے دکھائی، صبر کرتے رہے دین کے معاملے میں. انہم هم الفائزون، یقیناً وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے، فلاح تک پہنچنے والے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کوئی کہے گا کہنے والا کہ تم کتنے دن رہے، کتنے سال رہے تھے زمین پر، ذرا بتاؤ گن کر. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے سالوں کی بات کیا پوچھتے ہو، ہم تو رہے تھے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. فسأل العادین، تو پوچھ لو ان سے کہ جو حساب رکھتے تھے، جو شمار کرتے رہے، ہمیں تو بس اتنا ہی یاد ہے کہ ایک دن گزارا تھا وہاں پر یا دن کا بھی کچھ حصہ. قل ان لبثتم الا قلیلا، تو جواب ملے گا، اور ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو، تم جو بھی وہاں پر رہے بہت ہی تھوڑی مدت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک قلیل مدت تھی، ایک عارضی سی زندگی تھی. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جانتے ہوتے، اس وقت تمہیں ہوش آئی ہوتی، لیکن تم نے اس قلیل سی زندگی کے لیے ہی اپنی ابدی زندگی گنوا دی ہے، اس کو برباد کر دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا؟ یہ انسان جو ہے بس پیدا کر دیا گیا ہے شکر بے مہار، کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے مارے، جس کی لاٹھی ہو وہ اسی کی بھینس ہو، یہ عبث کام، ہرگز ایسا نہیں ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ظاہر ہے خود تو تم نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوٹیں اللہ کی طرف، لیکن تمہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا. فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و برتر ہے اللہ، وہ کہ جو بادشاہ حقیقی ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. رب العرش الکریم، اور وہ مالک ہے بہت باعزت عرش کا. ومن يدعو مع الله الها اخر، اور جو کوئی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، لا برہان له به، جس کے لیے اس کے پاس کوئی سند کوئی دلیل نہیں ہے. یا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا ہو کہ ہاں میں نے بھی اس کو بھی خدائی میں شریک کیا ہوا ہے، اس کو بھی اختیار دیا ہے. کسی کتاب میں، اب جو تحریف شدہ کتابیں ہیں ان میں سے بھی نہیں نکال سکتے، تو کہاں ہے، کوئی دلیل نہیں. تو لا برہان له به، اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اب ایسے شخص کا حساب تو اب اس کے رب ہی کے پاس ہے، وہی نمٹے گا ان سے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور یقیناً فلاح نہیں پا سکتے وہ لوگ کے جو کافر تھے، جو ناشکرے تھے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ پروردگار معاف فرما ہماری خطاؤں کو اور ہم پر رحم فرما. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہے بہترین رحم فرمانے والا. یہ بڑی جامع دعا ہے، مختصر بہت جامع. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین. اس کے بعد ہے یہ سورہ نور، جو مدنی سورت ہے، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ 5 یا 6 ہجری ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ صلح حدیبیہ کے آس پاس، وہ زمانہ کہ جب جنگوں کا ایک سلسلہ جو تھا، وہ ایک سیریز آف بیٹلز، وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئے تھے، جن میں غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اور پھر غزوہ احزاب، جس میں سارے عرب کی قوتیں جمع ہو کر آ گئی تھیں مسلمانوں کے خلاف. اور اس کے بعد کا یہ دور ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اس دور میں اب مسلمانوں کی ایک حیثیت اور قوت کو تسلیم کر دیا گیا ہے، اب حالات بدل گئے ہیں. کیونکہ غزوہ احزاب کے بعد ہی حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آخری مرتبہ ہے کہ قریش تم پر چڑھ کر آئے ہیں، آئندہ ان کی ہمت نہیں ہوگی، اب ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس زمانے کی یہ صورت ہے اپنے زمانۂ نزول کے اعتبار سے۔ یہاں پر یہ صورت اکیلی ہے مدنی صورت، لیکن اس کے بعد دو ڈھائی پاروں کے بعد پھر ایک صورت آئے گی، وہ بھی اکیلی ہوگی اپنی جگہ پر، وہ بھی مدنی صورت ہے، سورہ احزاب۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پہلے ہے، اس لیے کہ اس میں اندر غزوہ احزاب کے حالات ہیں، اور یہ بعد میں ہے، یہ سورہ نور۔ لیکن مصحف کی ترتیب میں پہلے سورہ نور ہے، اور پھر بعد میں ڈھائی پاروں کے بعد وہ صورت آئے گی سورہ احزاب، اور ان دونوں کے مضامین میں بھی بڑی مشابہت ہے۔ مجلسی معاملات، اخلاقی تعلیمات اور جو معاشرتی تعلیمات، یہ سب کامن ہیں ان دونوں صورتوں کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور اسے فرض ٹھہرایا ہے، یعنی اس کے اندر جو تعلیمات اور جو احکامات آ رہے ہیں وہ فرض ہیں، وہ بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ وانزلنا فیها آیات بینات، اور اس میں ہم نے نازل فرمائی ہیں وہ آیات جو بہت روشن ہیں، واضح ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس نصیحت کو حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، جو بدکاری کرنے والی عورت ہے اور جو بدکاری کرنے والا مرد ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ ہے حد زنا جو یہاں پر آئی ہے، اور صورت بالکل براہ راست شروع ہوئی ہے ایک دم، کوئی اس سے پہلے تمہیدی کلمات عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، کوئی حروف مقطعات، کوئی قرآن مجید کے بارے میں اس کی عظمت پر 2-4 آیات، یہ عام طور پر مکی صورتوں میں رہی ہیں، لیکن یہاں ایک دم خطاب ہے اور براہ راست بات آ رہی ہے۔ یہ حد زنا ہے جو یہاں پر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے وارد کی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور ان دونوں کے معاملے میں تم پر کوئی نرمی اور رافت جو ہے وہ تمہارے دامنگیر نہیں ہونی چاہیے اللہ کے دین کے معاملے میں۔ یعنی 100 کوڑے کی سزا جو ہے، اب یہ سزا دیتے ہوئے کوئی ترس آ جائے اور کوئی یہ رافت اور نرمی جو ہے تمہارے دل کی وہ آڑے آ جائے، نہیں، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت اہل ایمان میں سے ایک گروہ، کچھ لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہوں، وہ دیکھ رہے ہوں، وہ حاضر۔ یہ پہلو ہے عبرت کا جو اسلام کی سزاؤں میں دیا گیا، اصل فائدہ تبھی پہنچتا ہے جب عبرت۔ زنا کے بارے میں جان لیجیے کہ یہ مقام قرآن مجید نے زانی مرد اور زانیہ عورت، اس کی سزا 100 کوڑے معین کی ہے، لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو خاص کیا ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہو۔ چنانچہ بہت سی احادیث اور بہت سے واقعات سیرت کے ایسے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر اس جرم کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا رجم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کی، اور یہ سزا جو ہے آپ نے دی ہے اپنی حیات طیبہ میں، اور کئی متعدد واقعات ہیں۔ تو اسلامی شریعت میں ہم صرف اس قرآن کو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت اور سیرت اور آپ کی احادیث فرمودات، وہ سب بھی ہمارے نزدیک حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ پوری اسلامی تاریخ میں اس حد رجم کا کسی نے انکار نہیں کیا سوائے خوارج کے۔ وہ خوارج جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اب خارج اسلام ہو گئے ہیں، یہ نفس جو ہے خوارج، کہ ان کے اندر فکری اعتبار سے بہت گمراہی آ گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ ایک گروہ تھا جس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم اسی سے ہدایت حاصل کریں گے اور اس کے سوا کسی اور چیز کو ہم اہمیت نہیں دیں گے۔ تو حضرت علی نے ان لوگوں کو سزا دی تھی، ان کے خلاف جنگ کی تھی، اور وہ پوری امت کے نزدیک گمراہ کرتا تھا۔ تو یہ ایک، اگرچہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ وحشیانہ سزائیں ہیں، لیکن اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ مقدم ہے اور اس میں عبرت کا پہلو ہے. اور اس زنا کی وجہ سے معاشرے میں جو گندگی پھیلتی ہے اور پورا معاشرہ سڑاس بن جاتا ہے گندگی کا ڈھیر اور پوری سویلائزیشن پوری تہذیب تباہ و برباد ہو جاتی ہے, اس کی روک تھام کے لیے بہت دور رس اور بہت سخت اقدامات ہیں جو اسلام نے کیے. یہ الگ بات ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو کے بارے میں شبہ بھی ہو تو اس کو یہ سزا دے دی جائے. گواہی کا نصاب بھی بہت کڑا ہے اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر شک بھی ہو تو مجرم کو بری کر دینا چاہیے. بلکہ یہاں ہم پڑھیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی پر جھوٹا الزام لگا دے زنا کا اور وہ ثابت نہ کر سکے جیسی کہ گواہی شریعت میں مطلوب ہے, تو چاہے اس نے اپنی جگہ سچا الزام بھی لگایا ہو لیکن وہ چونکہ ثابت نہیں کر سکا اسے 80 کروڑے کی سزا ملے گی. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بڑی اہم بات ہے کہ کوئی خام خواہ کسی کے اوپر زنا کا الزام نہ لگائے, اور اگر لگا بیٹھا ہے تو سوچ سمجھ کر لگائے, ورنہ یہ ہے کہ ثابت نہیں کر سکے گا تو پھر اس کو اگر ادھر 100 کروڑے ہیں تو 80 کروڑے اس کو بھی مل کر رہے ہیں. تو یہ سارے اقدامات کیے ہیں اور یہ ایک بہت ہی بیلنسڈ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اور اس میں اس زنا کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ قرآن میں تو یہ جو حد ہے اسے حضور نے خاص کر دیا ہے غیر شادی شدہ افراد کے لیے, اور شادی شدہ کی سزا رجم. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ, جو زانی ہے اس سے نکاح نہیں کرتی مگر زانیہ اور بدکار عورت یا مشرک عورت. یعنی اصل میں یہ کوئی اصول نہیں ہے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لائق ہی نہیں ہے, جو شخص بدکار ہے زانی ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی مسلمان پاک دامن بیوی جو ہے باعزت وہ اس کا نکاح ہو, بلکہ اس کے لائق یہ ہے کہ کوئی زانیہ یا مشرکہ ہی سے اس کا نکاح ہو. وزانیت لا ینکحها الا زانی او مشرک, اور بدکار عورت کی لائق یہی ہے کہ اس سے نکاح کرے کوئی بدکار مرد یا مشرک. وحرم ذلك على المؤمنین, اور یہ چیز یہ جو گناہ ہے زنا کا گناہ یہ حرام کر دیا گیا ہے ایمان پر. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء, وہ لوگ کے جو الزام لگائیں پاک دامن خواتین پر مسلمان عورتوں پر, پاک دامن عورتوں پر یعنی زنا کا الزام لگائیں, ثم لم یاتوا بأربعۃ شہداء, اور پھر 4 گواہ پیش نہ کریں, فجلدوہم 80 جلدۃ, تو اب ان کو الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو, ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور پھر آئندہ ان کی کبھی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. واولئک هم الفاسقون, اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں نافرمان ہیں سرکش. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا, سوائے ان کے جو توبہ کرنے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کرنے, فإن اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ تو انہیں بخش دے گا توبہ سچی توبہ پر, وہ غفور ہے وہ رحیم ہے. لیکن یہ کہ ایک مرتبہ کسی کی گواہی غلط ثابت ہو گئی تو آئندہ ہمیشہ کے لیے قانون میں وہ گواہی نہیں دے سکتے, وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہ بخش دے گا, لیکن دنیا کے قانون میں آئندہ بھی اس کی گواہی قبول نہیں, وہ اپنی جگہ موجود ہے ریسٹرکشن. والذین یرمون ازواجہم, اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگا دیں, اب یہ ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے میاں بیوی کا معاملہ. ایک شخص اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے, ولم یکن لہ شہداء, اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے الا انفسہم سوائے اس کی اپنی جانوں کے, فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, تو ان میں سے ایک کی گواہی 4 گواہوں کے برابر شمار ہوگی کہ اگر وہ قسم کھائے اللہ کی, انہ لمن الصادقین, یعنی وہ مرد جو الزام لگانے والا ہے وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے وہ سچا ہے, وہ سچ بول رہا ہے. کیونکہ یہ معاملہ میاں بیوی کا ہے, اگر شوہر کو شک ہے یا اعتماد نہیں ہے, یا فرض کرے وہ 4 گواہ تو نہیں لا سکتا لیکن ہے حقیقت جو وہ کہہ رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اپنی نہیں سکتی ہے, معاملہ بہت سینسیٹیو ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو ایک درمیانی ایک رستہ نکالا گیا, وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں یہ جو الزام لگا رہا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ, اور 5ویں مرتبہ پھر وہ یہ کہے گا کہ لعنت و پھٹکار ہو اس پر, امکان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹوں میں سے, اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس عورت کو قید کر لیا جائے گا, اور اس سے کہا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے، یا تو اقرار کرے یا اپنی صفائی پیش کرے۔ اور صفائی کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بھی دوبارہ چار قسمیں کھا کر یہی بات کہے تو وہ اس الزام سے بری ہو جائے گی، یا تو اقرار کرے گی کہ ہاں میں واقعی گناہگار ہوں، اور یا پھر اس کو اس طریقے سے اپنے آپ کو بری کرنا ہوگا۔ فرمایا وَيَذْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابِ، وہ سزا عورت سے بھی ٹل جائے گی، اَلْتَشْ هَذَا اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، یہ وہ بھی قسم کھائے چار مرتبہ اللہ کی اور یہ گواہی دے، اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ یہ میرا شوہر جو الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور پانچویں بار وہ اللہ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اب اس طریقے سے اگر اس نے بھی قسمیں کھا لی، اس کو لعان کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، لعان، شوہر نے چار قسمیں کھائیں جواباً اس نے بھی کھا لی، تو اب ظاہر ہے اس کو سزا تو نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ وہ گواہی تو پوری نہیں ہوئی کہ چار گواہ ہوتے تب وہ حد نافذ ہوتی۔ البتہ اب جو قاضی ہیں، جو بھی وہاں پر جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ ان دونوں میں سپریشن کرا دیں گے، اس کے بعد اب ان دونوں کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ تواب الرحیم، تو یہاں محذوف ہے کہ پھر تم مشکل میں پڑ جاتے، یہ سب کچھ، یہ جو تمام قوانین ہیں اور یہ اصول جو اللہ نے دیے ہیں، یہ اس کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے۔ وان اللہ تواب الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے فتنہ افک برپا کیا ہے، وہ تم ہی میں کا ایک گروہ ہے۔ اگلی آیات میں واقعہ افک کا ذکر ہے، یہ سیرت نبوی کا ایک بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کڑا امتحان بھی تھا، اور آپ کے لیے بڑی اذیت کا موجب تھا یہ واقعہ جو ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے تہمت لگا دی، اور واقعہ جو ہے وہ مختصرا میں عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک جگہ پڑاؤ ہوا رات کے وقت، اور صبح جب پوچھ کیا ہے تو حضرت عائشہ گئی ہوئی تھی شاید رفع حاجت کے لیے، اور پتہ نہیں لگا لوگوں کو اور قافلہ روانہ ہو گیا، اس کا امکان تو ہوتا ہے۔ بار کے اب وہ اگلے پڑاؤ پہ جا کے پتہ چلنا تھا جب قافلے میں، پھر کہیں پڑاؤ ڈالنا تھا، تو جو بھی قافلے کی ترتیب دی جاتی ہے اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ایک شخص پیچھے رہتا ہے، وہ کوئی گری پڑی چیز ہو یا اسی طرح کا کوئی معاملہ ہو، کوئی رہ جائے، اور وہ اس علاقے کو جاننے والا ہوتا ہے تاکہ وہ پھر اس کو پہنچا سکے اور قافلے کے ساتھ شامل کر سکے۔ تو حضرت صفوان بن معطل ایک صحابی ہیں جو اس ڈیوٹی پر معمور تھے۔ حضرت عائشہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب میں واپس آئی تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا، تو میں اپنی چادر لپیٹ کر اسی جگہ جہاں پر میں تھی وہیں پر بیٹھ گئی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ڈھونڈنے والے واپس ادھر ہی آتے، اور میں کہیں اور اگر نکل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ راستے سے ہٹ جاتی، حکمت کا تقاضا یہی تھا جو انہوں نے کیا۔ تو پھر پیچھے وہ آئے صفوان، حضرت صفوان، انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے یہاں پر، تو اس وقت حضرت عائشہ جو ہے وہ لیٹی ہوئی تھی، ذرا چہرہ جو ہے وہ اس وقت پردہ بھی کیا ہوا تھا۔ واقعہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ کون ہے، تو بتایا کہ میں ہوں، شاید وقتی طور پر وہ چہرے سے پردہ بھی ہٹ گیا تھا، تو حضرت صفوان نے پہچان لیا، اور خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے، جو سورہ احزاب میں آئی ہے، اس سے پہلے صفوان جو ہے چونکہ مجھے دیکھ چکے تھے، مجھے پہچانتے تھے، حکم حجاب جب آیا ہے سورہ احزاب میں، تو انہوں نے فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ بٹھایا، حضرت عائشہ اس پر سوار ہوئی اور انہوں نے کیل پکڑ کر ان کو لے کر اور پھر قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہ تو ایک معاملہ ہے جو ہوا، لیکن منافقین نے، خاص طور پر عبداللہ ابن ابی نے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا، کہ حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس نے ہلچل مچا دی اور بہت پریشان، ایک مہینے تک یہ کیفیت رہی ہے. منافقین اس کو لے کر انہوں نے اس کو خوب اچھالا اس معاملے کو، اور بہت سے سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے ساتھ اس میں شریک ہو گئے. یہ انسانی طبعی کمزوری ہے کہ کسی کے بارے میں برائی بتائی جائے تو فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے انسان، اور پھر اس کو جو ہے وہ بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے میں بھی وہ بہت مستعدی کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ کمزوری ہے. چنانچہ اس کمزوری کا اظہار ہوا، اور اس کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات دیے جو ابدی احکامات ہیں، اور ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے ابدی رہنمائی ہے. اور یہ جو کمزوریاں انسان کے اندر ہیں، اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اس کی سرشت میں، ان کو پن پوائنٹ کر کے اور اس کے حوالے سے جو اس پر روک تھام اس کی ہو سکتی ہے، اس کے لیے بہت ہی واضح احکامات ہیں جو پھر اس صورت میں نازل ہوئے، اور اس کا ذریعہ بن گیا یہ واقعہ عفق. تو فرمایا کہ ان نذین جاؤ بلت کی عصبت منکم، بے شک یہ لوگ جنہوں نے یہ واقعہ عفق کا طوفان اٹھایا ہے، یہ تم ہی میں کا ایک گروہ ہے. اٹھانے والے منافقین ہیں، اور اس کو لے اڑنے والے کو سادہ لو مسلمان بھی ہیں. لا تحسبوہ شر لکم، اے مسلمانوں تم اس کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس میں خیر پوشیدہ ہے. ایک مہینے تک بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرب کی کیفیت طاری نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی جو کیفیت رہی وہ روتی رہی، بہت پریشان رہی، یہاں تک کہ پھر یہ آیات نازل ہوئی اور ان میں حضرت عائشہ کی برات بھی ہو گئی، اللہ نے ان کی طرف سے بھی صفائی پیش کر دی، اور جو اصل مجرم ہیں ان کو بھی پن پوائنٹ کر دیا. تو یہ اگرچہ بظاہر شر ہے، لیکن اس شر کے پردے سے اللہ تعالیٰ خیر ظاہر کرتا ہے کہ اب جو ابدی تمہیں ہدایات ملیں گی وہ پھر پوری امت کے لیے باعث سے خیر. لیکن امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر ایک جو تھا جس نے بھی یہ طوفان اٹھایا تھا اس نے اپنے حصے کا گناہ کمایا. والذی تولی کبرہ، اور جس نے والذی تولی کبرہ منہم، ان میں سے جس نے بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس گناہ کا، یعنی جو پیش پیش تھا جو سرغنہ ہے عبداللہ ابن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت سخت عذاب ہے، بہت بڑا عذاب. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، پہلی بات یہ آ رہی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں سے اڑتی ہوئی پہنچے تو ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. فرمایا لولا اذ سمعتموہ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا، تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتے، خیر کا گمان کرتے، فوراً اس خیال کو جھڑک دیتے کہ یہ کسی دشمن کی اڑائی ہوئی بات ہے، اور اس کو جو ہے ذہن میں اس کو مستقل جگہ نہ دیتے اس بات کو. یہ ہے سب سے پہلا سٹیپ جو ہونا چاہیے تھا، ہر شخص کو دوسرے کے بارے میں حسن ظن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ایسی کسی اڑتی ہوئی خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے. وقالوا هذا افک مبین، اور اسے کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا بہتان ہے. کیوں؟ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں ہوا کہ وہ لے آئے اس کے اوپر چار گواہ. جب تک کوئی چار گواہ بھی پیش نہ کرے کسی کے اوپر سیکشول کرائم کا الزام لگانتے ہوئے، اگر وہ ساتھ ہی چار گواہ نہیں پیش کر رہا تو یہ بہتان شمار ہوگا، یہ جھوٹا الزام. فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاءَ، تو اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ کے قانون میں یہ لوگ جھوٹے ہیں. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بات اپنی جگہ سچ ہو اور کوئی شخص چار گواہ نہ پیش کر سکے، کسی جرم کا کوئی شخص عینی شاہد ہو اور وہ آ کر قسم کھا کر بھی کہے میں نے دیکھا ہے، لیکن شریعت کے اپنے احکام ہیں، اس کی اپنی حکمت ہے اللہ کی جو اس نے رکھی ہے. اگر چار گواہ وہ نہیں پیش کرے گا، وہ چاہے 100% سچ بول رہا ہے، اس کو تو 80 کوڑے پڑیں گے. جب تک تمہارے پاس چار گواہ نہیں تھے تم نے یہ بات زبان سے کیوں نکالی، کوئی حق نہیں پہنچتا. اور اگر تم چار گواہ پیش نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی شریعت میں تم جھوٹے ہو، چاہے جو بات تم کہہ رہے ہو اپنی جگہ سچ ہے. یہ ہے شریعت. یہ سیکشول کرائمز کی بات عام نہیں ہونی چاہیے، نہیں نکلنی چاہیے، اور اس پر جتنا زیادہ سے زیادہ پردہ ہو ڈالنا چاہیے. اسلامی تعلیمات یہ ہے، کوئی نکالے تبھی جب اس کے لیے وہ پورا ثبوت دے سکتا ہو، فراہم کر سکتا ہو چار گواہ. یہ ہے حکمت. اور پھر یہ ہے کہ ورنہ وہ تیار رہے 80 کوڑے کھانے کے لیے. تو فائز تک جاتا ہوں بشہدا، چار گواہ اگر وہ ساتھ ہی نہیں لے کر آیا اور زبان سے نکال رہا ہے یہ بات، فوجا عند اللہ یوم القاذبون، تو اللہ کی نگاہ میں اللہ کی شریعت میں یہ جھوٹے گی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل ہی نہ ہوتا ہے مسلمانوں تم پر اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لمستکم فیما افقتم فیہ عذاب عظیم، تو جس چیز میں تم ملوث ہوئے تھے، جو تم نے الزام لگایا اور بہتان اٹھایا، اس کے سبب تمہیں ایک بہت بڑا عذاب آ پکڑتا. یہ اللہ نے ابھی تمہیں رخصت کی ہے. اس دفعہ پہلی مرتبہ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے، وارننگ دیتی ہے اور اس حوالے سے احکامات دیتی ہے. اس تلقونہ بالسنتکم، جب تم اس خبر کو زبانوں پر لے رہے تھے، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، یعنی ایک زبان سے دوسری زبان، دوسری سے تیسری، اور وہ پھیل رہی تھی. یہ نہیں ہے کہ زبان سے کسی سے سنا ہے تو اس کو سن کے وہ سوچے بھی کہ کیا ایسا ممکن ہے اور مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے. یہ بات جب اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے پیچھے اور اس بات کو اڑا دیا گیا ہے، تو کیا میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو آگے بیان کروں؟ اس کو تو کسی نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور ایک زبان سے دوسری زبان اور بات چل پڑی. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تمہاری زبانیں، تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا. بالکل بے ثبوت، بلا دلیل. اور اصل دلیل اس میں اب یہ طے کر دیا قرآن نے کہ چار گواہ ہوں گے تو وہ بات مانی جائے گی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، غیر اہم، ہلکی بات. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا معاملہ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، ایک اور ہدایت آ رہی. اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات زبان پر بھی لائیں، یعنی دوسرے کو روکتے تم جو بات کہہ رہا تھا، یہ بات ایسی نہیں ہے جو کرنے کی ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور اللہ پاک ہے یہ بہتان ہے، یا تو چار گواہ پیش کرو ورنہ یہ زدہ بہتان ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس بات کو میرے سامنے بیان کرو. یہ ہے تعلیمات. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ہرگز آئندہ اعادہ نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی کسی بات کا کبھی بھی. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن. ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تعالیٰ تم پر کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات. واللہ علیم الحکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کے جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش باتوں کا چرچا ہو، لہم عذاب علیم، ان کا دنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. یعنی جنسی کرائم، سیکشل کرائمس کی رپورٹنگ، اس کو بیان کرنا، یہ بھی فحش کا چرچا ہے. بغیر اس گواہی کے، اس درجے کی گواہی کے، اگر کوئی بھی منہ سے نکال رہا ہے تو وہ فحش کو پھیلانے میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہے. چنانچہ اسی آیت کے حوالے سے ایک صاحب نے ایک دفعہ، کچھ سال کی بات ہے، راولپنڈی کے تھے، انہوں نے کورٹ میں یہ دعویٰ دائر کیا تھا کہ اخبارات میں جو یہ خبریں شائع ہوتی ہیں جنسی جرائم کی، یہ تشیع فاحشہ کے ذیل میں آتا ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے. اور بات بالکل صحیح تھی، یعنی توثیق ہوئے بغیر جو رپورٹنگ ہوتی ہے اور اس میں بات بھی بہت سی تو جھوٹی بھی ثابت ہوتی ہیں الزامات، اور وہ بہت مرچ مسالے کے ساتھ اخبارات میں شائع کی جاتی ہیں. یہ فحش کی اشاعت ہے، تشہیر ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کریں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک آ جائے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ ہی کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر تم نقصان میں پڑتے، اللہ کا عذاب آتا. وان اللہ رؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، نہایت مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المبینات.